اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى وسلام على عباد الذين اصطفى. الحمد للہ آج ایک ایسے دن ہمارا یہ درس کا عنوان زیر بحث آ رہا ہے کہ جس دن اس بچے حافظ کا پروگرام بھی یہاں پر منعقد ہوا. دیکھیے جتنا بھی علم آپ یہاں پر آ کر حاصل کر رہی ہیں اس وقت تک اس علم کا فائدہ نہیں ہے جب تک کہ وہ علم آپ کے ذہن نشین نہ ہو یا نوک زباں پر نہ آ سکے. ورنہ کتابوں کے اندر یہ علم لکھا ہوا ہے, بکھرا ہوا ہے, آپ کے کاپیز اور نوٹس کے اندر بھی یہ چیز موجود رہے گی, لیکن اصل علم صرف وہ ہے جو آپ کے دل کے اندر اور دماغ کے اندر موجود ہے. اس بچے کا جو پروگرام ابھی آپ نے دیکھا, ساموہن لوگ ایک جملہ محمد حسین طباطبائی کے متعلق بھی کہا کرتے تھے, وہ پہلا بچہ جو حفظ قرآن کے لحاظ سے مشہور ہوا, اور اس کے بعد بھی پوری قطار ایسے بچوں کی سامنے آئی کہ یہ ایک معجزہ ہے. مجھے یقین ہے کہ یہ تسامحاً یہ جملہ کہا گیا, ورنہ جو بھی تھوڑی بہت بھی سائنسی معلومات رکھتے ہیں وہ یہ بات 100% ہی کہہ سکتے ہیں کہ اس بچے نے فقط اپنی اس یادداشت کا صحیح استعمال کیا ہے. معجزہ تو ایک بہت ہی بڑی چیز ہوتا, صحیح یادداشت کا اپنی استعمال کیا تو یہ نتیجہ آپ کے سامنے آیا. 99% افراد, بلکہ 99.99% افراد اپنی اس قوت حافظہ اور یادداشت کی جو صلاحیت ہے اس کو استعمال ہی نہیں کرتے. اچھا دیکھیں, ہر چیز ایک خاص مشق اور پریکٹس چاہتی ہے. یہ جو آپ کی قوت یادداشت ہے یہ بھی خاص ایک مشق اور پریکٹس چاہتی ہے, کیونکہ ہم اس قوت کو استعمال کرنا جانتے ہی نہیں. اس وجہ سے ہمیں بعض اوقات بڑی حیرانی اور پریشانی ہوتی ہے. حیرانی ان بچوں کو دیکھ کر ہوتی ہے اور پریشانی اپنی قوت حافظہ کو دیکھ کر ہوتی ہے. آپ نے دیکھا کہ آپ صرف اگر 10 کلو گرام آٹے کی بوری اگر اٹھائیں تو ہاتھ شل ہو جاتا ہے, کتنی مشکل سے کوئی بھی چیز آپ اٹھا پاتی. لیکن جب بار بار کی مشق اور پریکٹس ہوتی رہے, بار بار کی مشق اور پریکٹس ہوتی رہے تو آپ دیکھتے ہیں کہ پھر اولمپکس میں 500 کلو گرام وزن لوگ اٹھا لیتے. یہ آپ کا جو معدہ اور پیٹ جو کہ ایک یا دو روٹی کھانے سے بھر جاتا ہے, بار بار کی مشق اور پریکٹس, جیسے کہ ہمارے اکثر پہلوان حضرات کیا کرتے تھے کہ وہ پورا پورا بکرا کھانے کی بھی ان کو پریکٹس ہو گئی تھی کہ دو روٹی میں جس سے پیٹ بھر جاتا تھا وہ پھر پورا بکرا کھانے سے بھی پیٹ نہیں بھرتا. یہ بھی مشق اور پریکٹس کا نتیجہ ہوتا ہے. اچھا ایک جملہ لوگ اکثر بہت غلط استعمال کرتے ہیں کہ فلاں صاحب یا صاحبہ کا حافظہ بہت قوی, فلاں صاحب یا صاحبہ کا حافظہ بہت کمزور. یہ بالکل غلط جملہ ہے. اصل جملہ یہ ہونا چاہیے کہ فلاں صاحب یا صاحبہ نے اپنے حافظے کا بہت صحیح استعمال کیا ہے اور فلاں صاحب یا صاحبہ اپنے حافظے کا صحیح استعمال نہیں جانتے. یہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہمارے ساتھ ہے. دیکھیے جیسے جیسے انسان کی عمر گزرتی جاتی ہے, अगर आप एक चीज गौर करें, जैसे जैसे इंसान बूढ़ा होता चला जाता है, उसकी जिस्मानी तमाम कुवतें कम से कम होती चली जाती हैं, सिवाय कुवत हाफिजा के। बूढ़ों को कितनी पुरानी पुरानी बातें, 50-50, 60-60 साल पुरानी, अपने तजर्बे की रोशनी में वो बताते हैं। यही वजह है कि बूढ़ा बुढ़ापे में ज्यादा आकिलतर और होशमंद होता है। ये अलग बात है कि हमारे बूढ़ों ने एक फितरी एहसास कमतरी ना जाने उनके अंदर क्यों पैदा हो गया, और इस वजह से उन्होंने पढ़ना लिखना भी तर्क कर दिया कि इस उम्र में हम क्या पढ़ेंगे और हमें क्या याद रहेगा, जबकि जिस्म की तमामतर कुवतें कमजोर हो जाती हैं सिवाय कुवत हाफिजा के। यही वजह है कि हमारे बड़े बड़े उलमा और मराजिद, अगर आप उनकी उम्रें देखें, 110 साल, 105 साल, 100 साल, 90 साल, 95 साल, आखिरी मरते वक्त तक, इंतकाल के वक्त तक दरस खारिज देते नजर आते हैं, यानी इल्मो दानिश के अंदर डूबे हुए नजर आते हैं। कुव्वत हाफिजा एक एक चीज कुरान और हदीस से दरस खारिज में साबित करना पड़ती। कुव्वत हाफिजा अगर कभी ना होगी तो किस तरह से ये सब उमूर दीनिया हल किए जाएंगे। अच्छा, अगर आप मैं थोड़े से अगर मुख्तलिफ मुश्तहिदीन और मराजे की भी मिसालें दूं, मसलन सैयद रजी जिन्होंने यही नजुल बलागा की तालीम की थी, 17 साल की उम्र में अच्छे भले इल्मी मुकाम तक पहुंच गए थे। इसी तरीके से शेख तूसी 25 साल की उम्र में मुश्तहिदीन की सफ में शामिल हो गए। न्यूटन ने जो लॉ ऑफ ग्रेविटी है 24 साल की उम्र में पेश कर दिया था, जो आज देखिए साइंस की कितनी बड़ी असास और बुनियाद। इसी अदबार से अल्लामा हिल्ली और उनके बेटे फखरुल मुहक्किकीन 25 साल की उम्र में सफे मराजे के अंदर शामिल होने लगे थे। भू अली सीना ये भी 22-23 साल की उम्र में बड़े मरातिबे इल्मिया तक पहुंच गए थे। तो बहरहाल अगर इंसान बचपन से ही या जवानी के जिस दौर से भी, इसमें कोई भी पॉइंट ऑफ नो रिटर्न नहीं है, यानी अब ये बिल्कुल एक डेड एंड आ गया, आप तो इससे ज्यादा अब कोई पढ़ नहीं सकता, इससे ज्यादा कोई चीज हासिल नहीं कर सकता, ये कुव्वत हाफिजा के साथ नहीं है। इस सलाहियत को जब जैसा चाहे इस्तेमाल कर सकते हैं। ये जो बच्चे आपके सामने अब नजर आ रहे हैं, मोहम्मद हुसैन तबाताबाई बहुत ज्यादा मशहूर हुआ, लेकिन उसके बाद आपने देखा कि उससे भी कहीं ज्यादा कम उम्र में बच्चों ने किस अंदाज से इस कुरान को हिफ्ज किया, और तकरीबन हर मदाले हर किताब को भी आप इस अंदाज से हिफ्ज कर सकती हैं। आज इरादा तो ये है कि अगर वक्त ने साथ दिया तो तकरीबन 50 ऐसे तरीके आपकी खिदमत में पेश करना है कि जिससे हम अपने कुव्वत हाफिजा को और अपनी याददाश्त को बढ़ा सकते हैं। इंशाल्लाह जितने भी कोशिश करेंगे कि आज मुमकिन हो तो आज हो जाए, वरना फिर हमें किसी अगली क्लास का सहारा लेना पड़ेगा। देखिए, सबसे पहली बात मैं आपको बता दूं, जो बार बार मैं जिसकी तरफ इशारा कर रहा हूं, कि हमारी जो याददाश्त है ये हमारे एक मसल्स के मानिंद है। जितना मसल्स को इस्तेमाल करेंगे ये उतने ही बिल्ड होते हैं, ये उतने ही ज्यादा बनते और संवरते हैं, और जितना ज्यादा बल्कि जितना कम से कम हम इस कुव्वत को अपने इस्तेमाल करेंगे, मसल्स को जितना कम इस्तेमाल करेंगे उतना ही ज्यादा ये थिन फ्लैबी और कमजोर होते चला जाएगा। तो हमारी बिल्कुल याददाश्त भी इसी अंदाज की। ये भी कहा जाता है कि हमारी याददाश्त बैंक की मानिंद, बैंक से आप उसी वक्त कोई चीज निकलवा सकती हैं कि जब आप उसमें कोई चीज डिपॉजिट करें अपने अकाउंट में। फकत बैंक के अंदर जाना काफी नहीं है, बल्कि अकाउंट में रकम का डिपॉजिट करवाना भी जरूरी है ताकि वक्त मुकर्रा पे आप उसको निकलवा सकें। सरसरी अंदाज से किताबों को पढ़ लेना, नोट्स को पढ़ लेना, ये ऐसे ही है जैसे आप बैंक के अंदर तो गए लेकिन अपने अकाउंट में आपने कोई चीज डिपॉजिट नहीं करवाई। अभी मैं आगे चल के आपकी खिदमत में पेश भी करने वाला हूं कि हमारे दिमाग के अंदर एक फाइलिंग सिस्टम है खास, और वो फाइलिंग सिस्टम कि जब चाहे जौन सी चाहे फाइल निकाल कर ले आए, और एक खास तरीकेकार होता है उसका कि आपको किस तरीके से, ऐसे भी तरीके हैं कि चीज हमेशा हमेशा के लिए जहन नशीन हो जाए और याद हो जाए। ये हमारा जो दिमाग तकरीबन 1323 ग्राम मर्दों के दिमाग का वजन है, और तकरीबन 1210 ग्राम औरतों के दिमाग का वजन है। ये तो मैं सिर्फ एक साइंसी लिहाज से बात कर रहा हूँ। तकरीबन 10 बिलियन सेल्स हमारे दिमाग के अंदर काम करते हैं। देखिए, एक जुमला काफी मशहूर है और ये कहा जाता है बाहर की दुनिया में भी, ट्रेन योर ब्रेन। आपको अपने इस दिमाग की जो सलाहियत है इसको मुकम्मल तौर पर इस्तेमाल का फन आना चाहिए। इसको आपको ट्रेन करना पड़ेगा, इसको सिखाना पड़ेगा कि चीजें पढ़ी कैसे जाती हैं, याद कैसे की जाती हैं, जहन नशीन कैसे किया जाता है। जब आपका दिमाग तरबियत याफ्ता हो जाएगा, आपको खुद इन तरीकेकार का इस्तेमाल करके दिमाग को तरबियत देना पड़ेगी। जैसे कि इन बच्चों का रिजल्ट आपके सामने, एक खास टेक्निक इनकी इस्तेमाल होती है, और मैं आगे चलकर बताऊंगा कि जो मेमोरी की जो याददाश्त की जो मुख्तलिफ सूरत हाल होती है, जो खासतौर पर ये बच्चे आपके सामने आए, इनकी फोटोग्राफिक मेमोरी कहलाती है। जिस तरीके से आप एक फोटो देखती हैं तो आप उसकी एक एक चीज फोटो की नहीं देखती है, हाथ मतलब किसी की तस्वीर है तो उसके हाथ को अलग आप देख रही हैं और मतलब कलाइयों को अलग देख रही हैं, फोटो को एक वक्त में एक तरह देखा जाता है। इसी तरीके से इनके दिमाग में जब ये खास मखसूस कुरान आपने देखा कि इनके लिए लाए जाते हैं जिससे इन्होंने हिफ्ज किया हुआ है, फोटोग्राफिक इनके दिमाग में पूरी पिक्चर होती है उस पेज की, तो जाहिर है उससे पहले बाद उल्टा जैसा भी चाहे उसको पढ़ सकते हैं। इसका भी एक खास तरीका है जो इंशाल्लाह कभी और आपके सामने आएगा। तो ट्रेन योर ब्रेन। हमारा अलमिया एक और ये भी है कि जब हमारा ब्रेन ट्रेन हो जाता है तो फिर वो ड्रेन हो जाता है। ड्रेन के मायने कि फिर वो मुल्क से बाहर चला जाता है, दीगर ममालिक के लोग उससे इस्तेफादा करते हैं। तो बहरहाल ये अलमिया अपनी जगह पर है। अच्छा, आप आ जाइए, ये जो मामूली सी मैंने तमहीद बांधी, अब इतना वक्त नहीं है क्योंकि आपकी खिदमत में इतने सारे तरीकेकार पेश कर रहा है, तो अब मैं मरहलेवार तरतीबवार 1 2 3 4 करके ये तरीके बताता जाता हूँ। मेरी मजबूरी ये है कि मैं इतना ज्यादा हर तरीके की तफसील नहीं बता सकता क्योंकि इतना कम वक्त है और इतने ज्यादा हम इसको कर भी नहीं सकते। अच्छा, तरीका नंबर 1, ये हर मुताले से पहले और कोई भी चीज आप याद करने जा रही हैं उससे पहले अगर इसके ऊपर आपने अमल कर लिया, बल्कि हर काम करने से पहले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कहा जाता है कि कोई काम आज तक ऐसा नहीं है कि जो नाम खुदा से शुरू हुआ हो और वो कामयाब ना हो सका हो। कोई शख्स ऐसा नहीं कि जिसने खुदा के ऊपर तवक्कुल किया और खुदा ने उसकी यादावरी और मदद न की। हर वो काम कामयाब होगा, हर वो काम पाए तकमील तक पहुंचेगा, और जो भी मुताल्या करेंगी वो हमेशा जहन नशीन रहेगा जिसका आगाज नामे परवरदिगार के साथ किया जाए। तो जब भी कभी आप इसकी आदत बनाई, बाज़ोबात हम ऐसे ही बस लिया और मुताल्या करना शुरू कर दिया, इसकी आदत हो जाती है, लेकिन नाम खुदा के रियाज से इसकी आदत डालनी पड़ेगी। बल्कि हर काम शुरू करने से पहले, बल्कि अक्सर हमारे महाराजे तो यहां तक मिलता है कि हर लुकमा उठाने से पहले बिस्मिल्ला पढ़ते, हर लुकमे के लिए अलग बिस्मिल्ला। बल्कि अक्सर उलमा तो उस रोटी को नहीं पकाया करते थे जिस पर घर की औरतें बिस्मिल्ला नहीं पढ़ती थी रोटी पकाने से पहले। तो बहरहाल ये एक और एक ऐसी चीज है, खासतौर पर अबू अली सीना के लिए भी मिलता है जो मशहूर आलिम दीन गुजरे हैं, कि जब भी उनके साथ कोई इल्मी मसला और मुश्किल मसला पेश आता था वो फौरन 2 रकअत नमाज पढ़ते थे, परवरदिगार से एक मदद तलब करते थे, और उसके बाद फिर वो मसला मुश्किल मसला मिनटों के अंदर हल हो जाता था। तो ये हुआ तरीका नंबर 1। इसकी भी आप अभी बहुत छोटे छोटे मैं उसके पॉइंट की सूरत में बयान करूंगा क्योंकि अब इतना वक्त नहीं है। तरीका नंबर 2, ये हदीस में भी है और छठे इमाम की एक हदीस है जिसका मफहूम ये है कि अगर कोई शख्स 40 रोज तक अपने आमाल को खुदा के लिए खालिज कर ले तो उसके बाद उसके दिल से हिकमत के चश्मे फूटने लगते हैं, और हिकमत और याददाश्त का बिल्कुल चोली दामन का साथ। हिकमत के चश्मे अगर फूटे और इंसान उनको भूला ही रहे तो ऐसी हिकमत का फायदा क्या, तो वो उसी वक्त फूटेंगे جب 40 روز تک کم سے کم ہر عمل کو خالص کر لیا جائے پروردگار کے لیے. اب یہاں پر ایک سوال پھر اٹھتا ہے اور پھر سوالوں سے مزید سوالات اٹھتے ہیں لیکن اتنا وقت نہیں. اس کو بہت زیادہ مشکل مسئلہ نہ سمجھا جائے اخلاص کو, اس کی بھی پریکٹس کرنا پڑتی. ہر کام کرنے سے پہلے بس نیت پروردگار کر لی جائے کہ میں مدرسے پڑھنے جا رہی ہوں خوشنودی پروردگار کے لیے. مثلا ہم کسی کو پانی دے رہے ہیں خوشنودی پروردگار کے لیے, کسی کو کھانا دے رہے ہیں گھر میں آپ کھانا پکا رہی ہیں افطاری بنا رہی ہیں. ہر عمل سے پہلے ایک نیت کر لیں, بچوں کو اسکول کے لیے اٹھانا ہے, انہیں تیار کر کے بھیجنا ہے, گھر کے اور کام کرنے ہیں, حتیٰ کہ جھاڑو بھی گھر میں دینی ہے اور صفائی کرنی ہے اور پوچھا لگانا ہے, اس تک کے اندر ایک پروردگار کی خوشنودی کے لیے. یہ کتنی احادیث کے اندر ایسے کاموں کی کتنی تاکید آئی ہے اور عورتوں کا جہاد بھی قرار دیا گیا ہے. تو بہرحال 40 روز تک اگر اپنے اعمال کو پروردگار عالم کے لیے خالص کر لیا جائے, بس ہر کام سے پہلے خدا کا خیال, ہر کام سے پہلے خدا کا خیال, اور 40 روز تک مسلسل مشق اور پریکٹس کے بعد پھر آپ دیکھیں گے کہ واقعی حکمت کے چشمے اور اپنے دل کے اندر آپ ایسی کیفیت کو محسوس کریں گے کہ نورانیت. یہ ہوا دوسرا طریقہ. اب آپ نے دیکھا کہ اس کے اندر بھی کتنی گنجائش ہے بات کرنے کی, کہ صفت اخلاص پیدا کیسے کریں, اس پہ انشاءاللہ ہماری گفتگو آئندہ کبھی چل کر ہوگی. صفت اخلاص کی علامات کیا ہیں, کیسے ہم پتہ چلائیں کہ ہم مخلص ہیں بھی یا نہیں, لیکن یہ خود ایک اتنا بڑا موضوع ہے جو کہ ابھی فی الحال ہماری بحث سے خارج ہے. طریقہ نمبر 3, یاد کرنے اور حفظ کرنے کا ارادہ بھی کریں مطالعے سے پہلے. آپ نے دیکھا ہو کہ لوگ بس سرسری انداز سے چیزوں کو پڑھتے ہوئے چلے جاتے ہیں, لیکن اس کو حفظ کرنے کا ارادہ اور قصد نہیں ہوتا. جب ارادہ اور قصد نہیں ہوتا تو پھر نتیجہ وہی ہے جو آپ کے سامنے ہوتا ہے کہ وہ چیز ہم کو ذہن نشین نہیں ہو پاتی اور ہم اس چیز کو بھول جاتے ہیں. تو چیز جب ہی یاد ہوگی جب آپ اس کے لیے ارادہ اور قصد کریں گے کہ اب میں اس کو جو پڑھ رہی ہوں میں اس کو یاد رکھنے کی نیت سے پڑھ رہی ہوں. دیکھیں ان چیزوں کا, یہ برین کو اسی طریقے سے ٹرین کیا جاتا ہے کہ آپ دماغ کو یعنی یہ خود بار بار برابر کر رہی ہیں اس چیز کو کہ تمہیں اس چیز کو حفظ کرنا ہے اور ذہن نشین رکھنا ہے. طریقہ نمبر 4, اچھا ابھی تو عمومی سے طریقے ہیں, اب کچھ خصوصی طریقے ہیں آگے چل کر آنے بھی والے ہیں. ایک بہت بڑا مسئلہ ہمارے ساتھ یہ ہے کہ ہر آدمی خاص طور پر اپنے علم کے اعتبار سے, اس میں بھی افراط و تفریط کے دونوں پہلو ہیں, کہ ہر آدمی بہت ہی زیادہ احساس کمتری میں مبتلا ہو گیا. نہیں میرا دماغ اس قابل نہیں ہے, مجھے یہ چیزیں نہیں یاد ہو پاتی. عالی ہمت بنی بلند ہمت ہونا, یہ باقاعدہ دیکھیے ہر چیز کے لیے, حتیٰ کہ ایکسرسائز تک کے لیے چیز ہوتی ہے کہ مثلا آپ کا بالکل دل نہیں چاہ رہا, اور خواتین بھی اس سے مستثنا نہیں ہے, اب تو میڈیکل سائنس کے مطابق ان کو بھی ایکسرسائز کی ضرورت ہے, جو کہ آپ کتنی زیادہ کہ ہر شخص کو اس ورزش کرنے کی ضرورت پیش آتی. ایکسرسائز میں بھی یہی ہوتا ہے کہ آپ اسٹریچنگ کریں. مثلا آپ کو اگر شروع سے کہا جائے کہ 1 گھنٹے کی آپ کو واک کرنا ہے تو لوگ شروع سے گھبرا جاتے ہیں, جی نہیں 10 منٹ کی واک شروع کیجیے, 5 منٹ کی واک شروع کیجیے, اور پھر اسٹریچ کر کے بڑھا بڑھا کے اس کو 6 منٹ 10 منٹ 15 منٹ 20 منٹ, اور 15 روز کے اندر آپ دیکھیں گے کہ آپ کا اسٹیمنا 1 گھنٹے کی واک کے برابر ہو جائے گا. تو اکثر علماء تو اس طریقہ کار کو عبادات کے لیے بھی استعمال کرتے ہیں. کسی جگہ میں پڑھ رہا تھا ایک عالم کا طریقہ, وہ کہتے تھے کہ بڑھاپے کے اندر اب بہت مشکل ہو گیا ہے میرے لیے نماز شب کے لیے اٹھنا, تو میں اپنے دماغ کو یہ کہتا ہوں الارم ضرور لگاتا ہوں کہ چلو ٹھیک ہے میں نماز شب نہیں پڑھوں گا لیکن کم سے کم اس موقع پر الارم لگا کے اٹھ ہی جاؤں, جب اٹھ ہی گیا ہوں تو چلو میں نماز نہیں پڑھوں گا لیکن وضو کر کے ہی بیٹھ جاؤں. اور اب جب وضو انسان کر لیتا ہے تو ساری کسل مندی خود بہت دور ہو جاتی ہے, اور پھر جب وضو کر لیا تو اب نماز پڑھنے میں کیا حرج ہے. اس طریقے سے اپنے آپ کو بہلا بہلا کے میں عبادات کے لیے راغب کرتا ہوں. یہ چیز کہلاتی ہے عالی ہمتی, بلند ہمت ہونا. اگر آپ کو کوئی چیز مشکل لگ رہی ہو کہ بھائی یہ فقہی مسئلے, یہ فلاں احادیث, یہ تو ہم کو یاد ہی نہیں ہو رہی, یہ عقائد کا موضوع بہت خشک ہے, تو آپ عالی ہمت بن جائیے کہ کیسے یاد نہیں ہوگا, میں اس کے اوپر پورا دن لگاؤں گی اور اس کو کر کے دم لوں گی. پھر آپ دیکھیں گے جیسے ہی آپ نے یہ بلند ہمتی اپنے اندر پیدا کی وہ چیز آپ کو بالکل حلوہ ہو جائے گی آپ کے لیے اور انتہائی آسان آپ کے لیے ہو جائے گی. جہاں یہ مسئلہ پیدا ہی اس وقت ہوتا ہے کہ جب آپ بہت زیادہ اپنے آپ کو حقیر اور کمتر ان چیزوں کے مقابلے میں تصور کرنے لگتی ہیں کہ نہیں یہ بہت مشکل ہے, میری کیپیسٹی سے باہر ہے, مجھ سے یہ چیز نہیں ہو سکے گی, تو یہ ایک غلطی کے اندر پیدا ہوتی چلی جاتی. اچھا یہ دیکھیے, ابھی جو یہ مضبوط ارادے کی میں نے بات کی, دنیا میں جتنے بھی لوگوں نے ایکسٹرا آرڈنری کام انجام دیے ان سب کے اندر ایک قدر مشترک تھی. یہ جتنے بھی مہم جو ہی کرتے ہیں آپ دیکھیے, کبھی مختلف ٹی وی چینلز آتے ہیں, ریئلٹی ٹی وی فلاں, کتنے مشکل مشکل کام پسند یہ لوگ انجام دیتے ہیں. یہ کیوں ہوتا ہے؟ یہ اس وجہ سے ہوتا ہے کہ یہ لوگ انتہائی قوی الارادہ ہوتے ہیں. کوئی بھی مشکل کام سر انجام دینے کے لیے اور کسی بھی چیز کے اندر نام کمانے کے لیے ضروری ہے کہ انسان قوی الارادہ ہو. بہت ہی سست ارادہ, ضعیف الارادہ شخص دنیا میں کوئی کسی مقام کو حاصل نہیں کر سکتا. اچھا اس کے اندر کوئی مومن اور کافر کی بھی قید نہیں, کافر بھی اگر قوی الارادہ ہو تو اپنے ان تمام مقاصد کو وہ حاصل کر سکتا ہے. اچھا اب ایک پھر یہاں پہ مسئلہ پیدا ہوتا ہے جس طرح اخلاص کے مسئلے میں پیدا ہوا کہ ہم اب ٹھیک ہے ہم ضعیف الارادہ ہیں, ہم اپنے ارادے کو قوی کیسے بنائیں؟ دو تین صرف آج نقطے میں آپ کی خدمت میں بس چھوٹے چھوٹے پیش کروں گا اور ان سب کی بڑی تفصیل ہے لیکن کیا کروں گے وقت نہیں. ہم مضبوط ارادے کے حامل کیسے بنے؟ اچھا یہی چیز ہم گناہوں میں دیکھتے ہیں. دل ہمارا بہت چاہتا ہے ہم سے کوئی گناہ نہ ہونے پائے, بہت دل چاہتا ہے, لیکن مسئلہ کیا ہو جاتا ہے کہ وہ ہم اپنی چیز پر قائم نہیں رہ پاتے, ارادہ ہمارا ضعیف ہوتا ہے, ٹوٹ جاتا ہے اور یہ اس کے اندر مسئلہ پیش آتا ہے. تو اب ارادے کو قوی کیسے بنائیں؟ اس کے کچھ طریقے ماہرین نے بتائے ہیں, کچھ علماء نے بتائے ہیں, میں دونوں کو مکس کر کے بتا رہا ہوں. دیکھیے کون سی چیز کا کہاں سے جا کر تعلق بنتا ہے یہ بھی آپ دیکھیے. علماء اور ماہرین یہ کہتے ہیں کہ اگر زیادہ تر اوقات میں خاموش رہنے کی پریکٹس کی جائے تو یہ انسان کو قوی الارادہ بناتی ہے. مسلسل جو انسان بے انتہا ٹاکیٹو بولتا رہے, باتونی فضول گفتگو زبان کے اوپر بے انتہا لائے, وہ ضعیف الارادہ ہو ہی جاتا ہے, وہ ضعیف الارادہ ہو ہی جاتا ہے. اسی طریقے سے یہی جو ابھی آپ کے سامنے میں نے کہا کہ اوقات سکوت کی جو خاموشی کے جو اوقات ہیں نا, ان کو تھوڑا سا آپ پریکٹس کرنے کی آپ عادت ڈالیں اور سوچ و بچار کرنے کی بھی عادت ڈالیں. تفکر کرنا جو کہ آپ کتنی زیادہ حدیث کے اندر پڑھتی ہیں کہ جناب 70 سال کی عبادت کے برابر ہو جاتا ہے ایک گھنٹے کا غور و فکر بھی, تو یہ انسان کو بہت زیادہ قوی ارادہ یہ چیز بناتی. دوسری انتہائی اہم چیز, ایک تو آپ نے دیکھا کہ ہمارے معاشرے کے اندر ہنسی مذاق بہت زیادہ عام ہو گیا جو کہ انسان کے ارادے کو کمزور سے کمزور بناتا ہے. تو زیادہ تر اوقات میں سنجیدگی کی پریکٹس کرنا یہ بھی قوی ارادہ بنانے والی چیز, سنجیدگی. یعنی ورنہ پھر یہ ہوتا ہے کہ جب انسان مزہ کے طور پر موڈ میں ہر وقت رہنا تو چیزوں کو بہت سرسری سے لینے کا عادی ہو جاتا ہے, جب سرسری لیتا ہے تو اس کے اندر گہرائی نہیں ہو پاتی, کسی طریقے سے وہ سرسری مطالعے کا بھی عادی ہو جاتا ہے, کوئی چیز نہ ذہن نشین ہوتی ہے, نہ اس کو حفظ ہوتی ہے, نہ کبھی دماغ میں رہ پاتی. یہ دو چیزیں ہیں, خصوصیت کے ساتھ ان کی پریکٹس کرنی پڑے گی تو پھر انسان قوی الارادہ بنتا ہے. تیسری چیز جس سے اپنے آپ کو بچانا ہے وہ ہے جو کہ ارادے کو ضعیف کرنے والی چیز ہے, اس سے بچانا ہے اپنے آپ کو, خود ستائی, سیلف پریز, اپنی تعریف کرنا, اپنے آپ کو بڑا سمجھنا, یہ خود انسانی ارادے کو کمزور کرنے والی چیز ہے. اچھا پھر ماہرین نے تو چند باتیں اور بھی کی ہیں کہ مثلا مناسب اور متوازن غذا کا استعمال, اور ایک چیز اور بھی جو خاص طور پر ذکر کی گئی ہے وہ یہ ہے کہ انسان اگر لڑائی جھگڑا زیادہ کرے اس کا ارادہ بھی ضعیف ہو جاتا ہے. جب بھی آپ دیکھتے ہیں کہ معاشرے کے اندر رشتہ داروں میں لڑائی ہونا, پڑوسیوں میں لڑائی ہونا, اور پھر قوموں قبیلوں اور فرقہ واریت کے لحاظ سے لڑائیاں ہونا, پوری کی پوری قوم ضعیف الارادہ بن گئی لڑائی جھگڑے. سستی اور کاہلی, اس سے بھی ارادہ بہت ضعیف ہو جاتا ہے. جب انسان ہر وقت آرام و آسائش کا عادی ہو جائے اور ہر وقت سستی اور کاہلی اس کے وجود پر چھائی رہے, اس کا ارادہ بھی بہت ضعیف ہو جاتا ہے. اچھا ایک چیز اور بھی ہے آپ نے اگر غور کیا ہو اس بچے کو ممبر پہ بیٹھے دیکھ کر, جنہوں نے اس پروگرام کو ابھی دیکھا, میرے دماغ میں پوائنٹ تھا تو میں خاص طور پر اس بچے کو دیکھ رہا تھا کہ اس کے اعضا, جسمانی اعضا جو تھے, یہ کتنے زیادہ, کتنے اپنے جسمانی اعضا کے اضطراب کو بڑا اعتدال میں رکھا ہوا تھا. ورنہ اتنی چھوٹی عمر کا بچہ بہت اریٹیبل ہوتا, وہ ادھر پہلو بدل رہا ہوتا, ادھر پہلو بدل رہا ہوتا, ادھر بھاگنے کی کوشش کر رہا ہوتا, ادھر بھاگنے کی کوشش کر رہا ہوتا. یہ مضبوط ارادے کی نشاندہی ہوتی جس کی وجہ سے اس نے اس مقام کو حاصل بھی کیا. اعضا کا جو اضطراب ہے, جتنا زیادہ آپ ہل جل کرتی ہیں عام زندگی میں, بہت اریٹیبلٹی, ادھر 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 ادھر, آپ کو نہ گھر میں بیٹھنے دے رہا ہے, کبھی باہر بلا وجہ شاپنگ کرنے کا شوق دماغ پہ سوار ہوا, آپ ادھر جا رہی ہیں ادھر جا رہی ہیں, فلاں رشتے دار اس کے پاس اس کے پاس, یہ کیا ہے؟ یہ آپ کے اعضا کے اضطراب, آپ اپنے اعضا میں اضطراب ڈال رہی ہیں, یہ ارادے کو کمزور کرنے والی چیز. زیادہ تر ذرا کچھ دیر بیٹھیے گھر میں, کچھ غور و فکر کیجیے, تفکر کیجیے, اپنے آپ کو مطالعے اور دیگر علوم کی طرف راغب کرنے کی کوشش کیجیے, پھر آپ دیکھیں گے کہ کیسی آپ کے اندر تبدیلی واقع ہوتی ہے. اسی اعتبار سے ہیجان آمیز گفتگو کرنا, یہ بھی ارادے کو کمزور کرنے والی چیز ہے. یعنی ہیجان آمیز گفتگو, یعنی لوگوں کو مثلا ادھر آپ کو کسی کا راز پتہ چلا اور ادھر پورے شہر کراچی کے اندر اس کی خبر دوسروں کو ہو جاتی, یعنی آپ کے اندر ایک ضبط کا مادہ بھی کم ہو جاتا ہے. تو یہ ہیجان آمیز گفتگو, یعنی دوسرے کو کوئی ایسی چونکا دینے والی اطلاعات فراہم کرنا کہ مثلا وہ بھی اچھل جائے, آپ ادھر آپ اچھل رہی ہیں ادھر وہ اچھل رہا ہے وہ, تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ یہ بھی اعضا کے اندر ایک ہیجان پیدا کرتی ہے, اور بہرحال یہ بھی انسانی ارادے کو ایک کمزور کرنے والی چیز ہے. اچھا, اسی اعتبار سے علماء نے اس کے اندر ایک جملہ اور بھی کہا ہے, اور وہ یہ کہ آپ اپنے نفس کو اس بات کی تلقین بھی کریں کہ وہ کاموں کو مسلسل انجام دیتا جائے. نفس کو اس بات کی تلقین کرنا پڑے گی, مثلا کاموں کو ادھورا چھوڑنے کی عادت, تھوڑا سا بڑا سر سری سب چھوڑ دیا, تھوڑا سا کچھ کام آگے بڑھا چھوڑ دیا, مدرسے میں بہت شوق سے ایڈمیشن لیا اور جب دیکھا کہ دو تین امتحان دینے پڑ گئے چھوڑ دیا. تو یہ کیا ہے؟ یعنی یہ انسانی ارادے کو, یعنی جو کاموں کو نامکمل چھوڑنے کی عادت ہے, اور خیر وہ اس کا پلٹ کے اسی طرف آتی ہے کہ انسان قوی الارادہ نہیں. اچھا, یہ کتنے ابھی میں نے بتائے؟ نہیں, آٹھ تو نہیں, وہ تو اسی کے اندر مختلف پوائنٹ سے, بہرحال جو بھی ہے چار, وہ نمبر پانچ, یہ انتہائی اہم ہے میرے اعتبار سے. یعنی یہ اتنی اہم چیز ہے کہ چیزوں کو یاد رکھنے کے اعتبار سے کہ آپ مطالعے کے اندر نظم و ضبط کا پابندی سے بنائیے اور مقررہ اوقات میں مطالعے کی عادت ڈالیے. اگر آپ کا انداز مطالعہ اس طرح کا ہے کہ کبھی کسی دن پڑھ لیا, کبھی کسی وقت پڑھ لیا, کبھی کسی وقت پڑھ لیا, کوئی ایک مخصوص ٹائم مطالعے کے لیے آپ نے نہیں رکھا ہے, تو یہ بات یاد رکھ لیجئے کہ آپ کو چیزیں یاد نہیں رہ پائیں گی, آپ کی یادداشت قوی نہ ہو پائے گی. دیکھیں, کائنات کا ذرہ ذرہ نظم و ضبط کا پابند ہے. اگر کائنات کا یہ نظم ذرا سا بھی خراب ہو جائے تو آپ دیکھیں گے کہ کائنات کے اندر یہ جو قیامت آنے کا, اس کے متعلق جب ہماری گفتگو آئے گی تو اس میں آئے گا کہ بس ذرا سی ایک اب نارمیلٹی اس کے اندر پیدا کر دی جائے. مثلا اگر صرف ایک کشش ثقل, مثلا جو آپس میں جو کشش پائی جاتی ہے ہر چیز کے درمیان, گریویٹی, یہ اگر ختم کر دی جائے تو کس طریقے سے سب چیزیں آپس میں ٹکرانے لگیں گی اور قیامت کی فضا پیدا ہو جائے گی. یعنی ہر چیز کے اندر نظم و ضبط, جو کہ سورہ قمر کے اندر بھی باقاعدہ یہ بات پروردگار عالم نے کہی, جس کا مفہوم یہی کہ ہم نے ہر چیز کو ایک خاص نظم و ضبط کے مطابق پیدا کیا. اچھا, اسی اعتبار سے اگر آپ کے جسم کا بھی نظم خراب ہو جائے, مثلا آپ کو جتنی نیند لینی چاہیے آپ اتنی نیند نہ لیں, تو اس سے کیا ہوگا کہ اس سے بھی آپ اگلے دن مشاہدہ کرتی ہیں اپنی اس حالت کا بھی کہ کس انداز سے اگلا دن آپ کا پورا خراب ہو جاتا ہے, آپ کا کسی کام میں دل نہیں لگتا, کسی پڑھائی کے اندر آپ کو مزہ نہیں آتا. تو جس اعتبار سے ہر چیز نظم کی پابند ہے, اسی طریقے سے آپ کا مطالعہ کرنا بھی نظم کا پابند ہے. آپ کا چیزوں کو یاد رکھنا, حفظ کرنا, ذہن نشین کرنا, یہ بھی نظم کا پابند ہے. تو اچھا دیکھیے, آپ کا جو دماغ ہے نا, ہماری سائنس کے اعتبار سے اس کے اندر ایک بایولوجیکل کلاک لگا ہوا ہے. آپ کو کیوں مقررہ اوقات میں نیند آنے لگتی؟ آپ کی آنکھ خود بخود جس وقت آپ سو کر اٹھنے کی عادی ہوں، آپ کی آنکھ کیوں کھل جاتی؟ اس بایولوجیکل کلاک کی وجہ سے، جو کہ سیٹ ہو گیا ایک مخصوص ٹائمنگ سے، جو آپ نے اس کا مشق اور پریکٹس کے بعد معین کر دیا. اسی اعتبار سے آپ کا جو دماغ ہے یہ مخصوص اوقات میں مطالعے کا بھی پابند ہو جاتا ہے. اس وقت یہ خاص طور پر چلے گا جب وہ وقت آ جائے گا. مثلا آپ نے کوئی بھی ایک وقت مقرر کر لیا کہ مثلا میں رات کے 9 بجے سے 11 بجے تک پڑھوں گی، مثلا میں صبح 7 سے 10 بجے تک پڑھوں گی. اب یہ خود بخود پڑھائی کے لیے دماغ ایک فرٹائل لینڈ کی طرح سے ہو جائے گا، زرخیز ہو جائے گا. اس مخصوص اوقات میں آپ جو کچھ بھی پڑھیں گی وہ ضرور بالضرور ذہن نشین ہوگا. تو دیکھیے، مولا کائنات امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی یہ نہج البلاغہ کے اندر یہ چیز بات فرمائی، اور اپنے وصیت نامے کے اندر بھی مولا کا یہ کلام آپ کو ملتا ہے، جس کا مفہوم یہی ہے کہ اپنے امور میں نظم و ضبط سے کام لو. نظم و ضبط کے کیا معنی؟ یعنی ہر چیز کا خاص ٹائم ٹیبل اپنا ایک مقرر کرو، جس کے اندر آپ ان امور کو انجام دے سکیں. اور اسی اعتبار سے وہی میں نے کہا کہ اگر ذرا سا نظم و ضبط خراب ہو جائے تو پوری چیز تباہ و برباد ہو جاتی. اسی وجہ سے آپ کو مدرسے کا جو نظم و ضبط ہے اس کا بھی زبردستی پابند بنایا جاتا ہے، کیونکہ اگر اس کا پابند آپ کو نہیں بنایا گیا، ہو سکتا ہے کہ بہت سارے افراد کو یہ بہت چیز محسوس بھی ہوتی ہو، اور بعض اوقات تلخی بھی اس کے اندر ہو جاتی ہے، لیکن کیا کریں کہ ایک ایسی مجبوری ہے کہ پورے نظام کی حفاظت کے لیے کچھ ناگوار امور اگر طے پا جائیں اور انجام پا جائیں تو اس کی ہمیں پرواہ نہیں کرنی چاہیے. آپ کو بھی یہ برداشت کا مادہ رکھنا پڑے گا کہ ورنہ یہ خدا نہ خواستہ مدرسہ بھی تباہ و برباد ہو سکتا ہے اگر اس کا نظم و ضبط خراب ہو جائے. یہ نظم و ضبط کی پابندی کی وجہ سے چل رہا ہے. تو اس کے اندر ایک خاص بات اور جو آپ کو بیان کرنی، کہ مطالعہ کم ہو لیکن روزانہ ہو، یہ بہت اہم ترین چیز ہے. مطالعہ کم ہو روزانہ ہو، بنسبت اس کے کہ کبھی تو آپ کا موڈ ہوا تو آپ نے کئی کئی چیپٹر کسی چیز کے پڑھ ڈالے اور اس کے بعد ہفتے اور 15 دن تک پتہ ہی نہیں مطالعہ کے کہاں چلا گیا. یہ اس کے اندر کیونکہ کوئی خاص، چاہے آپ کم ہی مطالعہ کریں لیکن خاص اوقات میں نظم و ضبط کا مظاہرہ کرتے ہوئے، اور یعنی ریکمینڈ میں آپ کو یہ کروں گا کہ ایک مخصوص ٹائمنگ مطالعے کے سیٹ ہونے چاہیے. اگر کبھی کسی وقت کبھی کسی وقت کبھی کسی وقت کبھی کسی وقت تو کبھی بھی علم کے اندر گہرائی بھی نہیں آ سکتی، نہ وہ چیز آپ کو کبھی ذہن نشین ہوگی. نمبر 6، یہ یاد رکھنے کے لیے انتہائی بہترین نسخہ، بلکہ مولا کے کلام سے بھی اس کی تائید ہوتی، تنوع در مطالعہ. تنوع، ورسٹیلٹی، یہ جو آپ بہت جس کا لفظ سنتی ہیں نا ٹی وی کے اوپر کہ جناب فلاں فنکار بہت ورسٹائل، کہ ڈائریکشنز بھی کرتے ہیں اور اداکاری بھی کرتے ہیں اور گلوکاری بھی کرتے ہیں. تو جو ورسٹائل یعنی مختلف ٹیسٹ مطالعے کو مہیا کرنا، مثلا اگر آپ کا پسندیدہ کھانا پسند بریانی قورمہ یا جو بھی آپ کو چیز پسند ہے، اگر روز آپ کو کھلائی جائے کتنے دن آپ کھا سکیں گے؟ ایک ہی کپڑا جو آپ کو چاہے کتنا ہی زیادہ پسند کیوں نہ ہو، اگر روز آپ کو پہنایا جائے کتنے دن آپ برداشت کریں گے؟ اسی اعتبار سے مطالعے کا بھی یہی طریقہ ہے کہ اس کے اندر تنوع ورسٹیلٹی وہ آپ بڑھاتی چلی جائیے. کبھی فقہی مسائل، کبھی اخلاقیات، کبھی احادیث، کبھی مثلا مناظرہ، تفسیر قرآن، کچھ نہیں تو لوگوں کی آپ کبھی جو ہے مختلف لوگوں کے سفر نامے پڑھیں، کبھی لطیفے کی کتاب لے کر آ جائیں وہ پڑھیں. ان جتنا اس کے اندر کلر پیدا ہوگا، بس یہ کہ مقرب الاخلاق اخلاق خراب کر دینے والے رسالے اور ڈائجسٹ ان کو نہ پڑھیں، یہ تو آپ کے ٹیسٹ کو خراب کریں گے. تو بہرحال اس کے اندر جتنا تنوع پیدا ہوگا، مولا بھی یہی فرماتے تھے کہ جب جسم تھکا ہوا ہو تو اس کے ساتھ روح اور فکر بھی خستہ ہو جاتی، تو تنوع کے ذریعے اس میں نشاط پیدا کرو، یعنی ورسٹائل، یعنی تھوڑا کسی اور طرف اس کو راغب کر دو. اچھا، اسی اعتبار سے بعض اوقات اس کا خیال شریعت اسلام نے عبادات میں بھی رکھا ہے. آپ مخصوص تعقیباتی کے عادی نہ ہو جائیے. مثلا آپ نے بس ایک تعقیبات نماز خاص بنائی ہوں اور وہی آپ پڑھتی چلی جا رہی ہیں ہمیشہ ہمیشہ. نہیں, کبھی کوئی نئی دعا, کبھی کوئی نئی زیارت جو آپ نے اس سے پہلے نہ پڑھی ہو, کبھی کوئی سورہ, کبھی کوئی سورہ, کبھی کوئی عبادت, کبھی روزہ آپ نے رکھنے شروع کر دیے, کبھی مثلا آپ نے یعنی عبادات کی بھی نئی سے نئی چیزیں وہ آپ کے اندر ایک نشاط پیدا کریں گی. ورنہ اگر آپ ایک ہی مثلا چیز کے عادی ہو گئے تو ایک تو چیز انسان جب کسی چیز کا عادی ہو جاتا ہے تو اس کے دماغ سے بھی وہ چیز نکل جاتی, جس کی مثال سب سے زیادہ تسبیح ہے جناب فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا. کتنی عجیب و غریب اور ساتھ رکھنے والی تسبیح, لیکن اس کے ساتھ ہوا کیا؟ نہ آپ تو ہمیں اس کے وہ اثرات بظاہر دیکھنے میں نظر آتے ہیں جو کہ روایات میں بیان ہوئے. وہ اس وجہ سے کہ جب اس کو پڑھنے والا ہی اس کو حقیر سمجھ رہا ہوں, یعنی کوئی خاص اہمیت نہ دے رہا, اس کے دماغ میں بھی نہیں ہوتا, بس رٹے رٹائے طریقے سے اس کو تسبیح گھما رہا ہوتا ہے, تو اتنے اس کے اثرات مرتب نہیں ہوتے کہ جو ہونے چاہیے. اچھا, اسی اعتبار سے جیسے کہ عبادات میں تنوع کی میں نے بات کی, اسی اعتبار سے نیکیوں کے اندر بھی تنوع. مثلا آپ صدقات دینے کی بہت عادی, کیوں آپ ایک مخصوص طریقے سے صدقہ دے رہی ہیں؟ مثلا کبھی صدقے کی بھی مختلف اقسام, آپ ان کی طرف بھی جائیے. مثلا کبھی کسی شہید کے خاندان کی مالی امداد کرنے کا بھی آپ نے سوچا کہ وہ کس انداز سے انہوں نے جانوں کی قربانیاں دے دی, ان کس انداز سے وہ لوگ زندگی گزار رہے ہیں, کبھی اپنے صدقات کا رخ وہاں بھی موڑنے کی کوشش کیجیے. کبھی آپ کا دل چاہا, میں نے بہت سارے لوگوں کو دیکھا کہ مثلا کچھ انہوں نے 10 تسبیحیں لیں, خریدی اور کسی بھی مسجد کے اندر رکھوا دی. اب جتنے لوگ اس پہ تسبیح پڑھیں گے اس کا ثواب ان کو ملتا جائے گا. بہت سے لوگ اس بات کی تاک میں ہوتے ہیں کس جگہ مسجد بن رہی ہے, اور مسلح جو کہ باقاعدہ ہدیہ دیے جاتے ہیں کہ مسلح فلاں شخص اگر اتنے مثلا 2000 روپے دیتے تو ایک مسلح اس کے نام, وہ وہاں پہ جا کر پیسے دے دیے انہوں نے اور مثلا ایک لیے والی نئی نیکی. تو نیکیوں کی بھی بے انتہا اقسام, یعنی ایک مخصوص نیکیوں کی حد تک محدود نہ ہو جائے انسان, بلکہ اس کے اندر بھی ایک تنوع. تو بہرحال اسی طریقے سے مطالعے کے اندر جتنا آپ کا مطالعہ وسیع ہوگا, میرے ہاتھ میں ابھی بہت سے پیپرز بھی ہیں جو آپ کو تقسیم کیے جائیں گے درس کے بعد, جس کے اندر اچھی طالبہ ہونے کی جو تقریباً 33 خصوصیات ہیں وہ آپ اپنی سکورنگ کریں گے خود سے گھر لے جا کر اس کو, کہ واقعی آپ میں خصوصیات ہیں یا نہیں. اگر خصوصیات پائی جاتی ہوں تو الحمدللہ شکر خدا انجام دیجیے گا, اور اگر نہیں پائی جاتی کچھ خصوصیات تو اپنے اندر اس کو مارک کر کے پیدا کرنے کی کوشش کیجیے گا. اس کے اندر یہ چیز بھی ہم نے رکھی ہے کہ کیا آپ غیر نصابی مطالعات کی بھی عادی ہیں یا عادی نہیں, کیونکہ اچھی طالبہ ہمیشہ وہ ہوتی ہے جو غیر نصابی مطالعے کی بھی عادی ہو. اچھا, اب آ جائیے نمبر 7. دیکھیے یہ میں اس وجہ سے ابھی میں نے جو نمبر 6 یہ جو تنوع در مطالعے کی بات کی, یہ جتنے کلر فل آپ کے دماغ میں مطالعے کی اقسام ہوں گی نا اتنا ہی زیادہ چیز آپ کو ذہن نشین ہوگی, ورنہ ایک ہی چیز مخصوص انداز سے پڑھ پڑھ کر آپ بور ہو جائیں گی اور یکسانیت کا شکار ہو جائیں گی, اور وہ چیز جب انسان بور ہو جائے تو اس کو یاد نہیں کر سکتا. تو اس پہ کلر پیدا کیجیے تنوع کے ذریعے. وہی میں نے کہا کبھی کبھار لطیفوں کی کتاب بھی خرید کے لے آئے کیجیے, اس کو بھی پڑھیں آپ کو مزہ آئے گا. کبھی کسی کا سفر نامہ لے آئے اس کو بھی پڑھیں, مطالعہ بھی وسیع ہوگا اور ذرا ایک کلر پیدا ہوگا. نمبر 7, طریقہ نمبر 7, مشاورت, مشورہ. کیا کبھی آپ نے اس چیز کی تگ و دو کی ہے کہ مثلا جو بالکل بریلینٹ اسٹوڈینٹس ہیں مثلا آپ کے مدرسے میں پڑھتی, ان کا مثلا طریقہ کار کیا ہے, وہ چیزوں کو کیسے یاد رکھتی ہیں؟ یا کچھ نہیں تو مثلا جو آپ کے اساتذہ یہاں پر آتے ہیں, کتنے معروف علماء کرام یہاں پر آتے ہیں, ان سے آپ پوچھیں کہ وہ چیزوں کو مطالب کو کیسے یاد رکھتے ہیں, کیونکہ ہو سکتا ہے کہ ان کا 20 سال کا 30 سال کا جو طریقہ ہے وہ آپ کو فقط ایک منٹ میں ان کے بتانے سے حاصل ہو جائے. مولا یہی تو فرماتے تھے امیر المومنین علیہ الصلاۃ والسلام, کہ کوئی عاقل شخص بھی مشورے سے بے نیاز نہیں ہو سکتا. تو آپ بھی مشورے سے بے نیاز نہیں، اور کتنے ہی آپ اچھی طالبہ کیوں نہ ہو جائیں، ہمیشہ دوسروں کے تجربات سے استفادہ کریں. کچھ طریقے، مثلا جہاں تک میری ذات کا تعلق ہے، ظاہر ہے کچھ چیزوں سے میں نے استفادہ کیا، وہ آپ کی خدمت میں پیش کروں گا جو مجرب میں تجربہ کر چکا ہوں ان کا، اور وہ آپ کو ایک منٹ میں بتا دوں گا تو آپ کو بھی فائدہ حاصل ہو جائے. لیکن جو اور دیگر علماء اور اساتید یہاں پر آتے ہیں، آپ ان سے بھی استفادہ کیجیے گا اور پوچھیے گا کہ وہ چیزوں کو کیسے، وہ کن چیزوں سے استفادہ کرتے ہیں یاد رکھنے کے لیے. مشاور، یہ آٹھویں چیز میں نے آپ کی، ساتویں چیز آپ کی خدمت پیش کی، نمبر آٹھ. ایک وقت میں فقط ایک چیز پڑھیے، ایک وقت میں ایک سوچ اور ایک چیز پڑھنے کی صرف عادت ڈالیے. یہ میں نے کیوں کہا؟ میں نے یہ دیکھا ہے اور خود اپنے ذات میں بھی یہ غلطی دیکھی ہے بعض اوقات، کہ جب آپ کوئی بھی کتاب پڑھنا شروع کرتی ہیں نا، مثلا آپ ایک صفحہ پڑھ رہے ہیں، اچانک سے دماغی رو بہک جاتی اور آپ اگلے صفحے پلٹنے شروع کر دیتی ہیں. یہ بہت ہوتا ہے، یہ چاہے وہ اگلے پیجز میں کچھ آپ کو دلچسپ چیزیں کیوں نہ نظر آئیں، ایک وقت میں اگر آپ ایک چیز پڑھ رہی ہوں تو اس میں کبھی بھی دوسرے صفحے میں بھی نہ جائیں جب تک اس صفحے کا مقصد آپ کو حاصل نہ ہو جائے. یہ جو سرسری سا انداز ہے پڑھنے کا، مثلا ایسی ورق گردانی شروع کر دی سر، کچھ نہیں تو کوئی کتاب پڑھتے پڑھتے اگلے صفحے پلٹنے شروع کر دی، یہ کبھی بھی آپ کو چیزوں کو یاد نہیں ہونے دے. یہ خاص طور پر آپ کو، یعنی کوئی ایک موضوع جب مکمل کر لیں پھر آپ اگلے موضوع کی طرف جائیں، ایک صفحہ پڑھ لیں پھر اگلے صفحے کی طرف جائیں. کیونکہ اگر آپ نے سرسری طور پر بہت سارے صفحے ایسے پلٹ لی، کہیں بیچ سے کوئی صفحہ نکالا، کوئی چیز پڑھ لی، کوئی چیز پڑھ لی، کوئی کتاب ایسی گئے رینڈملی اٹھائی آپ نے، کہیں بھی بیچ سے پیج کھولا پڑھنا شروع کر دیا، اس سے کبھی کوئی چیز نہ یاد ہوگی، نہ اس مطالعے میں کوئی گہرائی پیدا ہوگی، نہ کوئی علمی مقام آپ حاصل کر سکیں گے، اگر یہ اس طریقے کار کی اگر آپ آدھی ہوگی. طریقہ کار نمبر 9، جس کا اکثر مقامات پہ میں تذکرہ کرتا ہوں، لیکن دیکھیے کتنی پہلو ہیں اس چیز کے جو اب یہ 9 نمبر کی چیز آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں. سحر خیزی، سحر خیزی، صبح سویرے اٹھنا. آج تک کوئی بھی شخص، خاص طور پہ میں علماء اور علم دین کے حوالے سے بات کر رہا ہوں، آج تک کوئی ہم نے عالم ایسا نہیں دیکھا جس نے کوئی بہت بڑا علمی مقام حاصل کیا ہو اور وہ سحر خیزی نہ کرتا، صبح سویرے نہ اٹھتا. حاصل ہو ہی نہیں سکا کسی کو بھی بڑا مقام اس چیز کے بغیر. اس کے من جملہ جتنے فوائد ہیں، جب ہم اس کے فائدے پڑھتے ہیں کہ جناب رزق میں بے انتہا اضافہ ہو جاتا ہے سحر خیز کے لیے، عمر اس کی بہت زیادہ طولانی ہو جاتی ہے، اور خاص طور پر قوت حافظہ اس کی بے انتہا قوی ہو جاتی ہے. ہمارے تمام علماء مہاراج نماز شب کے وقت سے لے کر پھر جاگے رہتے ہیں، پھر اس کے بعد ایک آرام کا پیریڈ آتا ہے جو کہ میں ابھی آگے چل کر آپ کی خدمت میں پیش کرنے والا ہوں. تو یہ صبح سویرے کا اٹھنا، یہ جسم کو اتنی زیادہ تراوت اور نشاط جسم اور روح کو دے جاتا ہے، اور آپ کے دماغ کو، کہ پورے دن جس کے بعد جو بھی آپ کام کرتی ہیں وہ بے انتہا آپ کے دماغ کے اندر رہتا ہے اور آپ اس سے بے پناہ فائدے حاصل کرتی ہیں. لیکن اس کے لیے ایک چیز بہت ضروری، وہ چیز بہت ضروری ہے کہ آپ نے رات میں ایک مناسب نیند لے لی. یہ جو خاص طور پر جو ہے نا کہ مثلا ایک ایک دو دو بجے سونے کا جو ٹائم ٹیبل ہمارے ہاں بن کر رہ گیا، جس سے اکثر اور بیشتر میں دیکھتا ہوں کہ لوگوں کی نماز فجر قضا ہوتی. تو یہ والا اگر اسٹائل آپ نے نہیں چھوڑا، آپ لاکھ کہیں گے رشتے دار نہیں مانتے، یہ نہیں ہوتا، وہ نہیں ہوتا، بچوں کی آپ صورتحال گھروں کے اندر دیکھ لیں، جو بھی رات کو دیر تک جاگے گا دنیا اس کی کوئی خاص نہیں بنے گی، اور آخرت بھی ہم نے ایسے لوگوں کی کوئی خاص، یعنی علماء و مہاراجے کا جو طریقہ دیکھا ان کے مقابلے میں بنتے نہیں دیکھے. وہ ایک دفعہ میں پہلے بیان کر چکا ہوں، اصلاً اگر سحر خیزی کا وقت دیکھیں تو تقریباً نماز فجر سے 2 گھنٹہ پہلے کا اصل، لیکن بہرحال کم سے کم نماز فجر کے وقت پہ اٹھ جانا اور اس کے بعد جاگے رہنا، اس کو کہا جائے گا سحر خیزی. لیکن اصل وقت تقریباً شروع ہوتا ہے نماز فجر سے 2 گھنٹہ پہلے. لیکن اگر کیونکہ اب اب آپ لاٹ کہیں آپ کو غصہ بھی آئے ہنسی بھی آئے کہ ہم مثلا اگر 2 بجے سوئیں گے تو 4 بجے کس طریقے سے اٹھ سکیں گے. لیکن اب جو بھی ہے بہرحال پھر جب عادی اس چیز کے ہو گئے ہیں تو ایک بہت بڑے فائدے سے اپنے آپ کو محروم کرنے کے تو مترادف ہیں. کیونکہ صبح کے وقت ایک تو دماغ کو آکسیجن کی سپلائی بھی آپ کی زیادہ ملتی اور دنیا اور آخرت کے ہر فائدہ بھی بہرحال اس کے اندر آپ کو ملے گا. یہ ایک چیز. اچھا اب یہ جو 50 طریقے آپ کی خدمت میں آج پیش کیے جا رہے ہیں یہ ضروری نہیں کہ ہر شخص 50 کے 50 آل اور نن سلو نہیں چلے گا. یا تو ہم سب پہ عمل کریں گے, ایک آدھ اگر چھوٹ گیا تو پھر تو بیکار ہی, کوئی فائدہ نہیں. نہیں, جتنے بھی طریقے کار پہ آپ عمل کر سکیں آپ کوشش کیجئے گا عمل کر سکیں. خیر خیزی اگر فی الحال مشکل لگ رہی ہے نہیں ہو پا رہی تو چلے کوئی بات نہیں, آپ اور طریقے کار کے اوپر عمل کریں. طریقہ نمبر 10, قرآن کی قائد بھی ہے, سورہ بقرہ کی آیت نمبر 282, اتقوا اللہ ویعلمکم اللہ. تم تقوی تو اختیار کرو, پروردگار عالم تم کو علم دے گا. اتقوا اللہ یعلمکم اللہ, یعنی گناہوں سے بچنا اس بات کا لازمہ قرار دیا گیا کہ آپ کو علم ضرور حاصل ہوگا. اور جب علم حاصل ہونے کی بات ہوتی ہے تو وہ فراموش علم کی بات نہیں ہو رہی, جو ذہن نشین علم ہے آپ کو ہمیشہ کے لیے دماغ کے اندر رہنے والے علم ہے وہ پروردگار آپ کو مہیا کرے گا. یعنی تقوی اختیار کرنا, گناہوں سے بچنا آپ کا کام ہے. دیکھا آپ نے کہ یہ سب چیزیں کتنی زیادہ دماغ کے اوپر اثر انداز ہو رہی ہیں. گناہ بھی ہمارے دماغ کے اوپر اثر انداز ہو رہے ہیں, اس کی بھی میں تفصیل تھوڑی سی کچھ گناہوں کی آگے چل کر پیش کروں گا کہ کون سے گناہ تو براہ راست حافظے کے اوپر اثر انداز ہوتے ہیں, یہ بھی آگے چل کر آنے والے. تو بہرحال اگرچہ کتنا مختصر وقت میں نے اس کے لیے لیا کہ بس تقوی اختیار کرو تو خود بخود علم اور یادداشت آپ کو حاصل ہو جائے گی, اور جتنا تقوی پیدا ہوگا اس کے مطابق علم اور یادداشت ملے گی. جبھی انبیاء کے متعلق کہ تقوی بالکل مکمل ہے, آئمہ تقوی بالکل, تقوی خاص الخاص انتہائی مراتب کے اوپر فائز, جبھی ہر چیز ہر وقت ہر علم کا ایک سمندر ان کے سینوں کے اندر شاٹے مار رہا ہوتا ہے. تو نسیان اور فراموشی کے ساتھ والے علم کی بات نہیں ہو رہی جو بھول جائیں بعد میں, نہیں, جو آپ کو ہمیشہ یاد رہے وہ والا علم وہ تقوی کے ساتھ حاصل ہوگا. نمبر 11, تلاوت قرآن. اور تلاوت قرآن بھی دیکھ کر, دیکھیے بہت سارے سورے آپ کو زبانی یاد, جب بھی ممکن ہو ویسے بھی آپ قرآن کی تلاوت کرتی رہے جتنا بھی زیادہ سے زیادہ آپ کے لیے ممکن ہے. لیکن قرآن کو باقاعدہ دیکھ کر پڑھنا, ایک تو بہت زیادہ روایتوں میں اس کا تذکرہ ہے کہ آپ کو بھی بینائی بہت زیادہ قوی ہو جاتی, علم کے اندر بے پناہ اضافہ ہوتا ہے دیکھ کر پڑھنے سے, اور نسیان کا مرض ختم ہوتا چلا جاتا ہے. مصحف کو دیکھ کر پڑھنا, مصحف میم سواد ہے پیس, اور بھول کا مرض تو بالکل ختم ہوتا چلا جاتا ہے. اگر کوئی تلاوت قرآن کو دیکھ کر کرنے کا عادی ہو جائے, دیکھ کر تلاوت, مصحف کے حروف کے اوپر نگاہ ڈال کر پڑھنے کا اگر کوئی شخص عادی ہو جائے تو وہ اپنے حافظے کے اندر دیکھے گا کہ کتنی زیادہ نمایاں تبدیلی محسوس ہوگی اس کو. نمبر 12, اچھا یہ ایک ایسی چیز ہے جس کی پابندی آپ کو بعض اوقات بہت زیادہ شاخ گزرتی ہوگی, ہم مدرسے میں اس چیز کی پابندی کرواتے ہیں. ایک جملہ ہے عربی کا, کل علم لیس فی القرطاس ضاع, ہر وہ علم جو کہ کاغذ کے صفحات پر مرقوم نہ ہو وہ وقت گزرنے کے ساتھ فنا ہو جاتا ہے, ضائع ہو جاتا ہے. یہ جو ہم نے مدرسے کا ایک سلسلہ رکھا ہوا ہے کہ جو بھی آپ لیکچر سنیں اسے ضرور لکھیں, کلاس ہی میں لکھیں, بلکہ آپ اگر آبزرو کریں, جیسے کہ میں نے ابھی کہا تھا کہ نا آپ آبزرو بھی کیا کریں کہ جو لوگ کامیاب پسند, میرا اندازہ ہے کہ جو پوزیشن اب تک طالبات لیتی رہی وہ پورا کا پورا لیکچر کلاس میں ضرور لکھتی ہوں, کیونکہ لکھنے کے ساتھ ہی وہ چیز یاد ہو جاتی. میں بھی ویسے تھوڑا سا آگے چل کے گفتگو میں یہ بات بھی آنے والی ہے کہ دیکھیے جو چیز آپ خود کرتی ہیں اپنے ہاتھ سے, مثلا کوئی بھی علم جو کہ اپنے ہاتھ سے جس کی پریکٹس کرتی ہوں وہ 90% دماغ میں رہتا, वो हर चीज जो आप अपनी आंखों से देखती हैं वो 70% ही दिमाग में रहती है, और फकत जो चीज आप सुनती हैं 20% दिमाग में रह पाती, और वो भी कुछ खास वक्त गुजरने के साथ साथ दिमाग से महव होती चली जाती। जब आप हाथ से चीज लिख रही तो ये आप अमल एक कर रही, 90% दिमाग में रहेगा। कोई भी चीज आपको दिखाई जाती, मुख्तलिफ ट्रांसपेरेंसीज हमने आपको दिखाई, 70% वो दिमाग में रहती। और सिर्फ अगर कैसेट सुन रही है, सिर्फ दर्द सुन रही है 1.5 घंटे का क्लास के अंदर बैठ के, और कुछ लिख नहीं रही, और पॉइंट की सूरत में सही चाहे वर्ड बाय वर्ड ना लिखे, वो 20% सिर्फ आपके दिमाग में रहेगा अगर आप लिख नहीं रही। और अगर आप लिख रही हो तो 90% का फर्क पड़ जाएगा। तो ये बहरहाल हर वो इल्म कि जिसको आप अगर नहीं लिखेंगे तो वो कभी आपके दिमाग में नहीं रहेगा। जब भी ये जो सरप्राइज चेक होते हैं यहाँ पर, कि मतलब आपकी कॉपियां देखी जाएंगी कि आप लिखती हैं या नहीं लिखती, तो हम बाकायदा यानी इसको सोच समझ के इस काम को करवा रहे हैं। यानी ये नहीं कि आप पे कोई प्रेशर डालना है कोई, या मतलब कुछ तालिबात को जिम्मेदारी दी गई कि वो लेक्चर को लिखकर लेकर आए। तो बहुत ज्यादा फायदा आपको हासिल होगा इस फकत और फकत लेक्चर को लिखने से, क्लास रूम में भी खासतौर पर जितना भी आपके लिए मुमकिन हो सके। और ये भी एक जुमला है और पैगंबर इस्लाम का है कि इल्म को लिखकर कैद कर लो, वरना मतलब कहने का ये कि वरना ये आजाद हो जाएगा, ये आपके हाथ से निकल जाएगा अगर आपने लिखा नहीं। यानी इल्म एक शिकार है और तहरीर लिखना शिकार का एक जाल है जिसके अंदर आप उस इल्म को लिख देती हैं। लिखने से वो चीज एक तो हमेशा के लिए आपको याद हो जाएगी, बल्कि इसका एक तरीकाकार मैं अभी आगे चलकर गुफ्तगू में आने भी वाला है कि इसको लिखे भी कैसे, शायद आज तो नहीं आ पाएगा किसी और क्लास के अंदर, के लेक्चर को लिखना और पॉइंट नोट बनाना क्लास के अंदर बैठकर भी खुद एक फन, इसको कैसे हम हासिल करें कि मतलब जो बोलने वाला है तो वो तो रवानी के साथ बोलता चला जा रहा है, उतनी स्पीड के साथ तो हम नहीं लिख सकते। तो फिर क्या तरीकेकार इख्तियार करें कि हम पूरे का पूरा जो सोर्स है, जो बयान करने वाला बयान कर रहा है, उसके अहम नुकात को किस अंदाज से सही तौर पर नोट कर सकें। अच्छा, इसके अंदर खास तौर पर एक बात का लिखने के हवाले से एक बात आ गई तो जरूर बता दूं कि ऐसे पेन भी आप इस्तेमाल करें, कोई भी पेन आपको मिला, किसी का भी बॉल पॉइंट होना सही लिख रहा है ना उसके अंदर रवानी है, ऐसे पेन को कभी ना लेकर आए आप। बिल्कुल गहरी स्याही वाला पेन, गहरी इंक डार्क जो लिखता हो, और बहुत रवानी के साथ लिखता हो, चाहे इसके लिए थोड़े बहुत मामूल से ज्यादा आपको पैसे खर्च करने पड़ जाए, पेन के ऊपर खासतौर पर तवज्जो दें। मौला की भी हदीस के अंदर उन्होंने, जब आप हदीसें पढ़ेंगे तो उसके अंदर भी तहरीर और कलम कैसा होना चाहिए इसकी भी उन्होंने बहुत सी नुक्ते बयान की। और एक और चीज जिससे मैंने कुछ अरसे तक नुकसान उठाया और बाद में फिर इस चीज को तब्दील किया तो फायदा हुआ, कभी भी पर्चों के ऊपर लिखने की आदत न डालिएगा। 2-4-5 पर्चे उठाए आपने, ये ऐसी कोई छोटी सी नोटबुक जिसके अंदर 8-10 पर्चे लगे हुए हैं वो आप उठा के ले और उस पर लिखना शुरू कर दिया, नहीं, बाकायदा ऐसी मजबूत कॉपीज और रजिस्टर आपके पास होने चाहिए जो कई साल बहुत ज्यादा इस्तेमाल के बावजूद भी वो खराब ना होने पाए और खस्ता ना हो जाए कि उनके बीच में से पेजेस निकलने लगे। अलग अलग मौजूदात के अलग अलग रजिस्टर बनाइए, और यानी ये भी जरूरी कि थोड़ा सा अगर कुछ पैसा इसके ऊपर खर्च कर दें तो ये बहुत काम आने वाली चीज है, एक सरमाया होगा आपके पास और जब चाहें रेफरेंस के तौर पर उसको निकाल कर आप पढ़ सकती हैं। कभी भी जब भी कोई चीज भी आप लिखें, बल्कि मैं एक थोड़ा सा आपको और बता दूं, जो खवातीन रजिस्टर में या कॉपीज में लिखने की आदी हैं, कोई चीज की अगर वो और इसका ख्याल कर लें, वो ये कि वन साइडेड लिखें, सफे के दोनों तरफ ना लिखें। इससे एक फायदा ये होगा कि कभी भी अगर आपको एडिशंस करने पड़े, मसलन आपने कोई और नया मुताला किया उसी मौजू से मुताल्लिक कोई एडिशंस करने पड़े, तो आप वो एडिशंस उस सफे के ऊपर कर सके जो आपने खाली छोड़ा हुआ। वरना आमतौर पर ये होता है कि ना कहीं एडिशन करने की कोई जगह होती है, किसी और जगह लिखते हैं तो उन दोनों में कोई रब और रब्ता पैदा नहीं होता, तो वो आहिस्ता आहिस्ता वो चीज दिमाग से निकल जाती है। तो एक सफे के सिर्फ एक तरफ लिखने की आदत डाल, किफायत शुआरी कॉपी के अंदर ना करें कम से कम। अच्छा, ये हो गई 12वीं चीज कि इल्म को लिखना बहुत जरूरी है। यानी फकत अगर फकत आपने सिर्फ मुताले यानी रीडिंग की सिर्फ आदत रखी तो बहुत कम, जैसे कि अभी आपने कहा, मैंने कहा कि बहुत कम आपके दिमाग में रह पाएगा, लेकिन जो काम आप अपने हाथ से करती हैं, मतलब लिखती हैं, ये बहुत ज्यादा आपको याद हो जाएगा। नंबर 13। अच्छा, ये जो तरीका है जो हाफजे को कवि करने का, ये शेख भाई ने बताया। शेख भाई ने तकरीबन 7 आयतें बताई हैं कि अगर वो किसी मीठी चीज के ऊपर पढ़कर खा ली जाए तो हाफजा बे इंतहा कवि हो जाता है। मैं 7 तो नहीं बताऊंगा, सिर्फ 3 मुख्तसर जो है सिर्फ वो बताऊंगा, और इतनी आसान है कि वो हर एक शख्स को तकरीबन जबानी याद भी है। लेकिन शेख भाई ने कहा कि ये अगर 7 आयतों के लिए कहा, लेकिन मसलन ये जो 3 आयतें जो आपके सामने अभी पेश कर रहा हूं, ये अगर किसी मीठी चीज के ऊपर, देखिए बाज़ औक़ात की जो मीठी चीज का लफ्ज बहुत सारी रिवायतों में आता है, जैसे कि अक्सर पैगम्बर इस्लाम इफ्तार के मीठी चीज को पसंद करते थे, वो ना मिलता था तो फिर मीठी चीज अगर कोई ना मिल पाती थी तो फिर सादे पानी से भी इफ्तार कर लिया करते थे। इसकी भी खास वजह है कि बहरहाल जब कोई मीठी चीज अंदर जाती है तो जरा ब्लड ग्लूकोज के लेवल बढ़ जाते हैं, दिमाग को ग्लूकोज सही तौर पर मिलती है, तो उसकी वजह से बहरहाल चीजें भी आपको जहन नशीन ज्यादा होंगी। तो शेख भाई ने कहा तो मसला है, एक तो ये अगर आपने ये वाली आयत किसी मीठी चीज पे पढ़कर खाई, अच्छा इसके अंदर भी एतदाल ये नहीं हो कि मतलब आप 1 किलो मिठाई मंगवाएं और उसके ऊपर पढ़कर ये सब चीजें खाएं, बिल्कुल मामूली सी कोई भी एक ऐसी मीठी चीज, तो ना सिर्फ ये कि हाफिजा बहुत कवि होगा, बल्कि शेख भाई ने कहा कि कुदरत जबान भी बहुत बढ़ जाएगी। कुदरत जबान के मायने क्या है? ओरेटरी का फन, ये जो आपका फन तकरीर है, ये भी बेइंतहा आपको इसके अंदर जो भी जाकिरात हैं खासतौर पर उनके लिए बहुत अच्छी बात है। वो 3 आयतें कौन सी? एक तो सूरह आला की 6वीं और 7वीं आयत, सनुकरी का फला तंसा इन्नहु यालमुल जहरा वमा यफ्फा। सूरह आला आयत नंबर 6 और 7 कुरान से देख लीजिएगा, और ये 3री आयत कुर रब्बे जिदनी इल्मा, जो भी बच्चे ने भी तिलावत की थी वहां पर, कुर रब्बे जिदनी एल्मा, ये मुख्तसर तरीन है, इस वजह से मैंने आपके सामने पेश कर दी। तो ये 13वीं चीज है जो बहुत शेख भाई यानी मखसूस उन्होंने ये 7 आयतें खासतौर पर बताई हैं, और वही वाली बात कि अभी मैंने कहा कि आप अपने असातिज़ा और ये जो इतने बड़े बड़े मर्जी अगर ये कोई बात बता रहे हो तो उसकी तो बात की ऑथेंटिसिटी कितनी ज्यादा होगी। 14वीं चीज, ये 2 आयते हैं ना, सनुकरियों का फला तंसा है एक आयत, इन्नहु यालमुल जारा वमा यफ्फा दूसरी आयत है, और कुल रब्बे जिदनी इल्मा तीसरी। अच्छा, 14वीं चीज, ये जो 14वीं चीज है, अगर कोई इसका आदि हो जाए तो ये मिलता है कि हाफिजा इंतहाई अजीब और गरीब हद तक कवि हो जाता है, और वो है सूरह वाकया का रोज तिलावत करना। सूरह वाकया रिस्क के हवाले से तो बहुत मशहूर, अच्छा रिस्क में भी क्योंकि वसअत है मफहूम में, हम लोग सिर्फ खाने पीने और मालो दौलत आने को रिस्क समझते हैं, लेकिन एक दिमागी रिस्क भी तो है, याददाश्त उलूम, सूरह वाकया को रोज पढ़ना, तर्जुमे और तफसीर के साथ पढ़े, मायने मफहूम पे गौर करते हुए पढ़े, तो क्या ही कहना, अलबत्ता अगर वो उसका टाइम ना भी मिल रहा हो तो तिलावत से तो रूगरदानी हरगिज ना करे। तो सूरह वाकया हो गई सूरों में। इसके अलावा 15वां जो नुस्खा है याददाश्त को बढ़ाने का, वो है सूरह नूर की आयत नूर, जो 35 नंबर की आयत है, हाफिज़े पर इंतहाई अजीब व गरीब असरात रखती। सूरह नूर की आयत नूर हाफजे पर इंतहाई अजीब व गरीब असरात रखती। इसके अलावा अगर हम, मेरे पास इतना वक्त तो नहीं है, लेकिन ये कि अगर मसलन ये अगर आप 16 नंबर के मौजू पर ये लिख लें कि कुछ सूरह कुरान के ऐसे हैं कि इनको भी अगर रोजाना तिलावत में रखा जाए तो ये दीगर तमाम फायदों के साथ हाफजे पर भी बहुत ज्यादा असर अंदाज होते हैं। सूरह अलहम्द, سورہ توحید، سورہ ناس، سورہ فلق، سورہ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، سورہ یاسین اور سورہ حشر. یہ والے جو سورے ہیں یہ تو بے انتہا حافظے کے اوپر اثرات رکھتے ہیں. ویسے تو تلاوت قرآن بالعموم جو کہ ہم نے اس سے پہلے ذکر کر چکے ہیں، لیکن خصوصیت کے ساتھ یہ سورے اور سورہ واقعہ کی امپورٹنس اتنی زیادہ الگ سے ہے، اس وجہ سے ہم نے جو اس کو بالکل الگ سے بھی بیان کیا. اس کے علاوہ قرآن کی ایک تو یہ سورہ نور کی آیت نور جس کے میں نے ابھی تذکرہ کیا، اسی اعتبار سے قرآن میں سورہ بقرہ کی آیت نمبر 284 سے 286 تک، غالباً سورہ بقرہ میں 286 آیات ہی ہیں، یعنی 284، 285 اور 286 جو آخری آیت ہے، یہ تین آیتیں یہ بھی بے انتہا اثرات ہیں، رکھتی ہیں حافظے کے اوپر. ٹھیک ہے، تو چند آیتوں کا بھی بیان ہوا اور چند سوروں کا بھی بیان ہوا.
اللجن يا مولاي، اللجن يا صاحب السماء.